أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے انتہائی بابرکت ہے. بابرکت اس شے کو کہتے ہیں جس میں بڑھوتری ہوتی ہو. اس کتاب سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لہٰذا اس قرآن کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. مبادہ کہ تم یہ کہو کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے، على طائفتين، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے. یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے کتابیں اتار چکا ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلے قرآن کا ذکر تھا، ھذا کتاب انزلنا، یہ قرآن کا ذکر ہے. وان كنا عن دراستهم لغافلين، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل غافل تھے. بے معنی کہ تورات چونکہ عبرانی زبان میں تھی، اور عبرانی زبان کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ مکہ میں کوئی معدود چند لوگ تھے. بعض ایسے تھے کہ انہیں اتنا علم حاصل تھا کہ انہوں نے گویا کہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی کوئی کتاب جو ہے اس کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے. غالباً ورقہ ابن نوفل، اگرچہ وہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے اس دنیا سے، لیکن یہ کہ موحد انسان تھے. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ تورات کو عبرانی زبان میں لکھ بھی لیا کرتے تھے، گویا کہ اس کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کی تبیین عبرانی میں لکھا کرتے تھے اور عبرانی جانتے بھی تھے. تو یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ ہم جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ورنہ وہی کتابیں کنٹینیو کرتی، لیکن چونکہ وہ عبرانی میں تھی لہذا ان کا یہ عذر ختم ہو گیا قرآن کے بعد. اب قرآن ان کی اپنی مادری زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں، عربی مبین. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو عربی زبان کی حفاظت کا سب سے بڑا جو ہے بنیاد وہ قرآن حکیم ہے، کہ آج سے 1400 برس پہلے جو عربی موجود تھے منوعاً وہی آج بھی موجود ہیں. ورنہ جو علاقائی زبانیں ہوتی ہیں، آج سے 100 برس پہلے کی اردو اگر آپ کہیں پڑھ لیں یا لکھ لیں جو شاعری اس زمانے کی تھی، تو اکثر و بیشتر الفاظ آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گے، اس کی تراکیب جو ہے کانوٹیشن آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی. لیکن یہ کہ عربی زبان پر یہ قرآن حکیم کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ زبان جو ہے زندہ ہے اور اب تک موجود ہے. منو عن او تقولوا لو انا انزلنا علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا یہ کہ تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. یہ تمام اعتراضات تھے جو مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے. پہلا اعتراض تو یہ کہ پہلی جو کتابیں وہ عبرانی زبان میں، تو ہم پڑھ نہیں سکتے. اور دوسری طرف یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی کتاب دے دی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. اب یہ قرآن آ چکا ہے، گویا کہ اس کے باوجود اگر قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہو، اس کو گویا کہ آگے پہنچانے کا فریضہ انجام نہیں دیتے، تو سب سے بڑے مجرم تو تم ہو. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے رب کی طرف سے یہ بینہ، یہ قرآن آ چکا. وہدا ورحمہ، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو قرآن حکیم کی آیات کو رد کر دے، ٹھکرا دے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، تو عنقریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس سے دور رہتے، اس سے قبول نہیں کرتے ہماری آیات سے. عن آیاتنا سوء العذاب، بہت برا عذاب ہم انہیں پہنچائیں گے. بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے اعراض کے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، تو کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ یہاں فرشتے آ جانے میں بڑا ایک جسے آپ کہیے دھمکی ہے کہ وہ فرشتے آئیں گے تو اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے. او یاتی ربو کا، یا تمہارا رب جو ہے تمہارے سامنے حاضر ہو جائے، تم اس کے منتظر ہو. او یاتی و بعض آیات ربک، یا کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بہت بڑا معجزہ تمہارے سامنے ظہور پذیر کر دیا جائے. یہ مشرکین مکہ کے جو مختلف اعتراضات تھے اس کو جمع کر لیا گیا یہاں. یوم یاتی بعض آیات ربک, اور جب تمہارے رب کی طرف سے کوئی بڑا معجزہ دکھایا جائے گا, یا بعض آیات اللہ کی آیات سے مراد نشانیاں معجزے, لا ينفع نفسا ایمانها, تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے جس کی بار بار وعید سنائی گئی ہے, اگر اس کی کوئی آغاز ہو جائے تو پھر انسانوں سے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, پھر وہ ایمان ان کا جو ہے کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا. لا ينفع نفسا ایمانها, کسی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچاتا ہے. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا, جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. قل انتظروا انا منتظرون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اپنے انجام کا, ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, یقین وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تفریق پیدا کر دی. اب یہ تفریق کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانتے ہو, اللہ تعالیٰ کے احکامات جو صرف تمہاری سمجھ میں آتے ہیں, جو اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہو اس پر تو عمل کرتے ہو, لیکن جہاں کہیں معاملہ ہو کہ اب یہاں اس کو سختی بھی ہے, اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے, حرام و حلال ہے, اس حرام کو تو ہم چھوڑنے کو تیار ہی نہیں, سودی بساط اگر ہم لپیٹ دیں گے تو ہمارا تو کاروبار جو ہے تلپٹ ہو جائے گا, کیسے آگے بڑھیں گے, ہماری تو ساری یہ شان و شوکت, یہ سٹیٹس جو ہمیں یہاں ملا ہے اسی کاروبار کی وجہ سے, اس کی بنیاد تو اوپر ہے. اب یہ اس قسم کی اگر انسان کے اندر ہو جائے تو اس نے گویا کہ اپنے دین کے اندر تفریق پیدا کر دی, کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات جو ہیں اس کو وہ قبول کر رہا ہے, اور بہت بڑی اکثریت اس کی زندگی کا اس شعبے کا ان پر مشتمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو اس نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا. الذین فرقوا دینہم, تھوڑی سی آواز کر, تھوڑی سی, فرقوا دینہم, یہاں دین میں تفریق پیدا کرنا, دین کے حصے بکرے پیدا کر دینا. وکانوا شیعا لست منہم شیء, اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے. اب یہاں گویا کہ فرقہ واریت بھی مراد لی جا سکتی ہے, کیا دین کی اپنی اپنی تعبیریں ہو رہی ہیں, اور منکرین حدیث کا ایک جو ہے وہ طبقہ وجود میں آ چکا ہے کچھ کسی اور اعتبار سے, توحیدیوں کا جو ہے ایک فرقہ وجود میں آ گیا جو ہر شخص کو مشرک سمجھتے ہیں اور کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. حد یہ ہے کہ ان کی اپنی ماں کا اگر جنازہ بھی ان کے سامنے پڑا اس کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں, جو حضرات بھی جو ہے اس انتہا کو پہنچ جائیں کہ ہر شخص کو جو ہے مشرک سمجھنے لگے, تو ان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں, جمعہ ان کا الگ ہوتا ہے, عید الگ ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ نماز جنازہ تک کسی کی ادا نہیں کرتے, حالانکہ نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے اس کے لیے, تو وہ کیوں ادا کرے؟ اس لیے کہ جو میت اس کے سامنے پڑی ہو کہنے کو مسلمان تھا, اصل میں مشرک تھا. وہ شرک کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اس کی بنیاد پر کسی کو مشرک قرار دے کر گویا کہ اس حصے کو اسلام کے اس جسم سے الگ کر دیں گے, کاٹ دیں گے. وکانو شیعہ, اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. لست منہم شیعہ, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا. ثم ینبئ بما کانوا یفعلون, اور پھر اللہ تعالیٰ جزا دے گا ان کا ہر عمل جو انہوں نے کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو شخص بھی نیکی کماتا ہے, نیک عمل لے کر آخرت میں پہنچا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ہر نیکی کے عوض, ہر خیر کام کے عوض 10 گنا جو ہے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی. اور من جاء بالسیئۃ, بلکہ حضور نے تو یہ بھی فرمایا تھا نا قرآن حکیم کے پڑھنے والوں کے لیے, اس سے بڑی جو ہے خوشخبری کیا ہوگی کہ ہر حرف کے عوض, الف لام میم آپ نے مثال پیش کی, الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں قرآن پر عمل نہ کرنا, جھوٹ بولنا, بہتان ترازی کرنا, تانے دینا, یہ تو اخلاقی برائیاں ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کو, یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے گناہ کتنے ہیں, ان گناہوں کا کتنا وزن ہے. تو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ, جو مدرسہ موجود ہے آج بھی جامعہ بنوریہ کراچی میں, اس کے جو محتمم تھے وہ کم و بیش بھی کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنا کتاب چاہ انہیں پیش کیا تھا تبصرے کے لیے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, تو انہوں نے ایک آدھ جگہ اصلاح تھوڑی سی کی تھی, نشاندہی کی, اور پھر انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنا بالکل سچ ہے, ہر حرف کے عوض 10-10 نیکیاں ملتی ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن قرآن پر عمل نہ کرنا, قرآن کی شریعت کو اپنے لیے جو ہے اس کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے احکامات اخذ کرنا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، یہ اتنے بڑے جرائم ہیں کہ یہ جرائم جو ہے کہیں زیادہ وزنی ہوں گے اس ثواب سے جو انہوں نے ایک ایک حرف کے وزارے سے حاصل کیا ہوگا. اب بڑی سنہری بات ہے کہ جو گویا کہ اصل حقیقت تک پہنچا دیتی ہے کہ ثواب اپنی جگہ، لیکن ثواب تو وہ ہے نا کہ جب کہ اس شریعت پر عمل بھی کیا جا رہا ہو. چلیے ثواب حاصل کر رہے ہیں، آپ نے گٹھیاں جو اکٹھی کر لیں، لیکن وہ جو جرائم آپ کے ہیں کیا ان کا وزن نہیں ہے؟ گناہوں کے پلڑے کا کوئی وزن نہیں ہے؟ پمن جا بسیت، اور جو شخص بھی کسی برائی کو لے کر آیا، کسی بدی کا ارتکاب کیا، فلا یجزا الا مثلہ، تو نہیں اس کو سزا ملے گی مگر اسی کے مثل، وہم یلا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تو میری ہدایت فرما دی ہے سیدھے راستے کی طرف. ظاہر قرآن نے جو راستہ دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، ہدایت مانگتے ہو مجھ سے تو قرآن میں موجود ہے. دینا قیم ملت ابراہیم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے، جو بالکل سیدھا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ حضرت ابراہیم جو ہے مشرکین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، و محیائی، میری زندگی اور میری موت، ہر شے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے میں اپنی آزاد مرضی سے دنیا میں آیا نہیں، اللہ کے بھیجے آیا، اپنی آزاد مرضی سے جا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو جاؤں گا. یہ مہلت عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر لگا دی ہے میرے اور آپ کے ساتھ. وانا اول المسلمین، اور میں لا شریک الہ ہوں، اور اس کے کوئی شریک نہیں ہے. وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلا فرمانبردار اللہ کا. قل اغیر اللہ ابغی ربن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا اپنا کو اپنا رب مان لوں؟ وہو رب کل شے، جبکہ وہ رب ہے ہر شے کا، اس زمین و آسمان کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ان حیوانات کو روزی پہنچا رہا ہے، ان کی ربوبیت، رب کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں نا، پالنے والا، بڑا کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس کی ہر احتیاج پورا کرنے والا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی جان بھی مگر یہ کہ اس کا معاملہ اسی پر آئے گا. یہ گویا کہ مراد یہ ہے کوئی گناہ یا کوئی جرم اگر اس نے کیا ہے تو اس کا بوال اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ، کوئی جان جو ہے اس دن، آخرت کے دن، کسی دوسرے کا بوجھ شیئر نہیں کرے گی. یہ نہیں ہوگی کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کا جو ہے وہ گناہ ان کا کچھ حصہ اپنے پاس لے لے کہ کوئی بات نہیں جی، یہ تھوڑے اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کے پلڑے میں سے تھوڑا سا وزن کم کر دو گناہوں کے پلڑے میں سے، تو میرے ابا جان یا باپ جو ہے بیٹے کے بارے میں سوچے کہ میرا بیٹا جنت میں پہنچ جائے، یہ معاملہ وہاں نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر وہاں جتلا دیا جائے گا تمہیں کہ جو کچھ تم اختلاف کرتے رہے، دین کے اندر اختلاف کیا، دین میں تفرقہ پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا. حضرت آدم کے بارے میں کیا الفاظ پڑھے تھے ہم نے؟ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، خلیفہ اللہ کا نائب، اور نائب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کروائے. نیابت تو وہی ہے نا، اگر کوئی فرما روا ہے کہیں کا کہیں، فرق کیجیے بیرونی سفر پہ جا رہا ہے، اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر جائے گا، اب اس کے ہاتھ میں وہی اختیار ہوں گے کہ جو اس فرما روا کے پاس ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے، اس کی نیابت. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بھی فضیلت دی ہے اس دنیا میں بھی، جیسا کہ کہا گیا ولا تتمنوا ما فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی فضیلت دی ہے روپے پیسے میں، مال و دولت میں، یا فرض کیجیے وجاہت میں، شکل و صورت میں، تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، کسی کو ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو قوت کار زیادہ دے دی ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیا ہے، ہر شے اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہے. فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا. ان ربک سریع العقاب، یقین آپ کا رب جو ہے وہ عذاب دینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں فوراً کسی شخص کے گناہ پر مواخذہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آج یہ گناہ کیا اور فوراً ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے. وَأَنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو وہ سریع العقاب بھی ہے، جلد عذاب دینے والا بھی ہے، اور غفور الرحیم بھی ہے. یہ دونوں صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت و تمام کمال موجود ہیں، کہ ایک طرف سرکشوں کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو، فساق اور فجار کو شدید ترین سزا دینے والا، اور دوسری طرف اہل ایمان کے حق میں، اہل تقویٰ کے حق میں غفور و رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورہ اعراف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دو صورتیں تھیں جو مکی تھیں۔ سورہ انعام آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا بیان تھا، مویشیوں کا ذکر بھی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جو اپنے جو ہے نعمتیں یہاں اس دنیا میں پیدا کی ہیں، جس میں جو ہے پھلوں کا ذکر بھی آیا، پھر جانوروں کے گوشت کا ذکر بھی آیا، پھر ان سے جو دودھ حاصل کرتے ہو، اگرچہ سورہ انعام میں ذکر نہیں ہے لیکن سورہ نحل کے اندر بڑی تفصیل سے آ جائے گا۔ الف لام میم صاد۔ اب یہ حروف مقطعہ چار الفاظ ہیں، یہ المس آپ نہیں پڑھیں گے اس کو، المس۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، حروف مقطعات وہ حروف جو ایک دوسرے سے قطع ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ یہ کتاب اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی، اور آپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اب یہ تنگی کس اعتبار سے تھی؟ فرض کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اور حضور پر قرآن حکیم کی نزول وحی کے آغاز کو 7-8 برس ہو چکے، لیکن آپ کے جو مخاطبین تھے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ تو کبھی کبھی حضور کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ شاید میری بات پہنچانے میں کوئی کسر رہ گئی، شاید میں بات انہیں سمجھا نہیں پا رہا، شاید کوئی میرا قصور ہے۔ تو یہ ایک گھٹن یا ایک تنگی حضور بعض اوقات محسوس کیا کرتے تھے کہ شاید میری تبلیغ کا حق ادا نہیں کر پا رہا، شاید میں بات جو ہے جس طرح پہنچانی چاہیے ان تک نہیں پہنچا پا رہا، گویا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو شاید اس میں کوئی میری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے انذار کا فریضہ انجام دیں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس شے کا جو آپ کی طرف، اے مسلمانوں تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور خدا کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی نہ سمجھو، کسی اور کو کارساز نہ سمجھو، کسی اور کو جو ہے یہ نہ سمجھو کہ کہیں سے مجھے جو ہے وہ اولاد نرینہ حاصل ہو جائے گی، فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر جو ہے چلا کاٹو، یا فلاں کے نام پہ کوئی نظر آنا، یہ تمام شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو تمہیں وہ شرک تک لے جاتے ہیں۔ قلیلاً ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم حاصل کرتے ہو، اتنے واضح باتوں کے سامنے آنے کے باوجود جو ہے رائے حق پر آنا، صراط مستقیم پر آنا، بہت لوگ کم لوگ ہیں جو اس رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ وکم من قریت اہلکناہا، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کیا، فجاءہا باسنا بیاتن، تو ہمارا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ایسی ہے اس وقت بھی کہ جبکہ وہ رات کو نیند میں مدہوش تھے، رات میں اللہ کا عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا کہ وہ دوپہر کا آرام کر رہے تھے۔ اب یہ قیلولہ جو ہے یہی سے نکلا، اور عرب مزاج کے اندر یہ آج بھی موجود ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے ان کے اندر طبعی طور پر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ابھی آرام کا وقت ہے، لہذا عصر تک جو ہے وہ بڑی استراحت کرتے ہیں، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، یہ قیلولہ کا وقت ہے۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے بالکل رات و رات بھی ان پر آیا، اور عین اس وقت بھی کہ جبکہ وہ قیلولہ نے دوپہر کے وقت دن دہاڑے، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، اور ان کی سوائے اس کے اور کوئی پکار نہیں تھی، اور ان کا چیخنا چلانا تھا جب عذاب ان پر نازل ہوا، ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے، انا کنا ظالمین، گویا کہ اپنے ظلم اور اپنی جو بھی فسق و فجور تھا اس کا انکار، اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایمان لانا، یہ توبہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہم معتبر ہے ہی نہیں۔ فلنس الذین ارسل الیہم، ہم لازمن پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے ارسل الیہم، جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یعنی رسول، ولنس ارسل الیہم، کہ جن کے پاس وہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، جو قوم تھی جس کی طرف بھیجے گئے، ولنس المرسلین، اور ہم لازمن پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سے بھی کہ جن کو ہم نے بھیجا تھا، مرسل کون ہے؟ رسول ہیں۔ فلنقصن، اب یہ پوچھنا کیا ہے؟ رسول سے اس بات کی گواہی لی جائے گی کہ جو پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے منو عن اور بلا کم و کاسٹ جو ہے قوم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا، اور یہ گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تمام لوگوں سے، 140,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا، اعلیٰ حل بلغ، تو یہی گواہی حضور نے لی تھی نا کہ کیا میں نے دین جو ہے تم تک بلا کم و کاسٹ پہنچا دیا یا نہیں، پورے مجمع نے کہا تھا بھائی کیا آواز، انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اس دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا، یہ گواہی لی ہے، اور پھر حضور نے کہا اللہم اشہد، پروردگار تو بھی گواہ ہے۔ تو ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یہ پروسیس جو ہے صرف قوم سے نہیں ہوگی بلکہ رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ، اور پھر یہ کہ ہم تو پوری خبر رکھتے ہیں ان کے بارے میں، ہمارے علم جو ہے اتنا مستحکم ہے، وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ، ان سے بے خبر نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اصل وزن جو ہے، یہاں نامہ اعمال کا وزن اس لیے کہ آگے وہ الفاظ آ بھی رہے ہیں، انسان کے اندر جو شے اس کے نام اعمال میں جو وزن پیدا کرنے والی ہے جس کی بنیاد پر اس کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہے. لہذا حق اور راست بازی اور نیکی وہ ہے جو وزن رکھے گی. فمن ثقلت موازینہ تو جن کا وہ پلہ جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون تو یہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ اور جن کے وہ پلڑا کہیں وہ خفیف رہ جائے گا وہ ہلکا رہ جائے گا نیک اعمال والا پلڑا فاولئک الذین خسروا انفسهم ظاہر ہے وہ پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا مطلب برائیوں والا پلڑا بھاری ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا تھا بما کانوا بآیاتنا یظلمون کہ وہ ہماری آیات ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ اور تمہارے لیے سامان معیشت فراہم کیا. یہ گویا کہ انہیں کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے تجارتی قافلے آتے ہیں اسی طرح ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہو تم شام تک جاتے ہو پھر یمن تک جاتے ہو شمال میں اور جنوب میں. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے معیشت کا سامان فراہم کیا تھا جو آگے جب سورہ قریش آئے گی وہاں بھی اس کا ذکر آ جائے گا. قلیل ما تشکرون لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو بھی ان کے لیے بہت بڑا روزی کا ذریعہ بنا دیا. پورے عرب میں جو مختلف قبائل موجود تھے وہ آ کر وہاں نظر نذرانے پیش کیا کرتے تھے اگرچہ وہ بتوں کے نام پر ہوتے تھے لیکن وہاں کے جو رہائشی تھے ان کے لیے تو بہت بڑا ایک معیشت کا ایک بہت بڑا سبب تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری نقش کشی کی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور پھر ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے. فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ سِوَا إِبْلِيسَ کے لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کے مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا شے تھی کہ جو تم نے جو میں نے حکم دیا تھا کون سی شے تھی کہ جس نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ تم نے نہیں کیا. قال انا خیر منہ اس پر شیطان نے کہا کہ میں اس آدم سے کہیں بہتر ہوں. خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین یہاں وہ الفاظ آ گئے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ تو بڑا لطیف وجود ہے آگ کی لپڑ سے جنات کو پیدا کیا گیا نا یہاں بھی گویا کہ ثابت ہو گیا ابلیس جنات میں سے تھا. ملائکہ کو آگ سے پیدا نہیں کیا ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا. جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی انسان کی تکلیف خاک سے یا تراب سے یا مٹی یا گارے سے ہوئی لیکن انسان کو جو ایک قدر منزلت حاصل ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا روح ربانی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اس کا ایک پرتو ہے اس کی ایک جھلک ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ روح پھونکنے کا معاملہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا بلکہ صحیح حدیث ہے بڑی طویل حدیث کے جس کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ جب کسی بھی رحم مادر کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے ماں کے پیٹ میں تو جب اس کی عمر 120 برس ہوتی ہے 120 دن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس روح کو جو اس جسد خاکی کی یہ جو بچہ جو اب وجود میں آ رہا ہے اس کی روح کو لا کر جو ہے اس کے جسم میں داخل فرما دیتا ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور ظاہر ہے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. جان تو پہلے دن سے تھی اس نطفے کے اندر بھی جان ہے اور بیضہ اس کے اندر بھی جان ہے اور اس کے بعد وہ جو گرو کر رہا ہے جو زائیگوٹ بن گیا اور اس کے بعد پھر ایمبریون کی جو ہے تمام وہ سٹیجز سے گزرا حتیٰ یہ کہ جب وہ 120 دن مکمل کر لیتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں ثم یرسل الملک پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح اور اس میں وہ جو روح تھی جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے یہ معرفت روح معرفت ربانی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. تو ہر انسان کے اندر بھی گویا کہ ایک مظہر جو ہے وہ اس روح کا موجود ہے. اسی وجہ سے ہے جو کہا جاتا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. آخر فرشتوں کو انسان کے سامنے آدم کے سامنے جو ہے سجدہ ریز کیا گیا تو اس کی کوئی بنیاد تھی اس لیے کہ آدم جو ہے محبت وحی محبت روح تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا تھا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا. انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین قال فاہبت منہا تو اللہ تعالی نے فرمایا اب یہاں سے دفع ہو جا دور ہو جا اس لیے کہ جنت سے اخراج ہو گیا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا تجھے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ تو یہاں جنت میں رہتا وہ تکبر کرتا. فخرج اب یہاں سے نکل جا انک من الصاغرین اب تو ذلیلوں میں ہوگا. قال انزلنی الی یوم یبعثون تو اس پر کہا ابلیس نے کہ مجھے ذرا مہلت دے یوم یبعثون قیامت تک کی. قال انک من المنظرین تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی اس پر شیطان نے کہا یہ جو تو نے مجھے امتحان میں ڈالا اور مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا، مجھے اغوا کیا تو نے، لاقعدن لہم صراط المستقیم، میں لازماً سیدھے راستے میں صراط المستقیم کے قریب گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور گویا کہ پھر ان لوگوں کے اوپر جو ہے ان کے سامنے سے جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا، پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، وسوسہ اندازی کروں گا، انہیں مجبور کروں گا تیری بغاوت و سرکشی اور گناہوں میں ملوث کروں گا، اور آگے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر ان کے سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دانی اور بائیں دونوں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اور تو اپنی مخلوق میں سے، انسان میں سے بہت ہی کم کو اپنا شکر گزار پائے گا۔ یہ چیلنج کیا تھا اس خبیث نے اللہ، یہ گویا کہ اسے ایک مان تھا اور پھر قرآن میں آ گیا، اور جو بھی چیلنج اس نے ابلیس لعین نے کیا تھا وہ اس میں پھر سچا ثابت ہوا، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے پھر اس نے انہی کی پیروی کی، اسی کی پیروی کی۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منكم اجمعین، جو شخص بھی تمہاری پیروی کرے گا تو میں تو جہنم کو بھر دوں گا تم سے۔ ویا آدم اس کو انت وزوجک الجنہ، اس کے بعد حضرت آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی زوجہ حضرت حوا سلام علیہا اب یہاں جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، اور یہاں سے خوب با فراغت کھاؤ، جو نعمتیں ہیں جنت کی انہیں حاصل کرو اور ان سے لطف اندوز ہو، ولا تقربا هذه الشجره، لیکن یہ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اس لیے کہ اگر یہ کام کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کی شے کا تھا، بائبل کہتی ہے کوئی انجیر کا تھا، فلاں شے کو کوئی اور کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کوئی صراحت نہیں کی، لیکن اصل حکمت کیا ہے جو بات بتانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کیا، لیکن یہ کہ شیطان نے پھر جو ہے پورا جو ہے وسوسہ اندازی کی، حضرت آدم حضرت حوا کو دونوں کو مجبور کر دیا اس درخت کا پھل کھانے پر۔ یہ چونکہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے لہٰذا اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا۔ فوسوس لہم الشیطان، تو پھر شیطان نے وسوسہ اندازی کی ان دونوں کے، لہما تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں کے لیے، لیبدی لہما ما عوری عنہما من سوآتہما، اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو عریاں کر دے اور ایک دوسرے کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے کے اوپر واضح کر دے۔ وقال ما نہاکما، اب اس کے لیے جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ کیا تھا، وقال ما نہاکما، اس نے کہا شیطان نے ان دونوں کو حضرت آدم حضرت حوا سے، کون سی طاقت تھی یا کون سی شے تھی کہ جس نے تمہیں روکے رکھا، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، الا ان تکونا ملکین، وہ اصل میں اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اب یہ وسوسہ دیا اس نے کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم تو اعلیٰ مقرب ترین بن جاؤ گے رب کے، اور آدم اور حوا اس کے وسوسے میں آ گئے، وہ نافرمانی کر لی جیسا کہ آگے آ جائے گا۔ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، بلکہ یہ ہوگا کیا، اللہ نے تمہیں منع اس لیے کیا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو پھر تو جنت گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہو جائے گی۔ یہ دو وسوسے اس نے ڈالے ان کے دلوں میں، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جنت کے رہنے والے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس شیطان لعین نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں ان کے سامنے کہ میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ فدلاہما بغرور، اور اس کے بعد ان کو فریب کے ذریعے اس نے بالآخر دھوکے میں مبتلا کر دیا، فلما ذاق الشجرہ، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئی۔ گویا اب تک اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی کوئی پوشاک اور جو بھی خلعت سے انہیں نوازا ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا لکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی وہ نعمت ان سے سلب کر لی۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ پھر درخت جو تھے جنت کے، اس کے بڑے بڑے جو پتے تھے، انجیر کے درخت کا بھی بڑا پتا ہوتا ہے یا کوئی اور بڑا پتا ہوگا، اس سے اپنی جو ہے ستر پوشی کرنے لگے۔ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے شروع کر دیا ٹانکنا، بڑے بڑے پتوں کو ٹانک کر جو ہے گویا کہ اپنی ایک پوشاک تیار کی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے یا اس کا پھل کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ بدبخت جو ہے جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا یہ شیطان ہے اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اس کے باوجود تم اس کے فریب میں آ گئے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے، اس کے وسوسہ اندازی سے متاثر ہو گئے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اس پر ان دونوں نے اعتراف کر لیا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے شیطان کا اتباع کر لیا، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس نے ہمیں بچلا دیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں جسے آدمیت یا انسانیت کہتے ہیں، کہ شرمندگی، ندامت، یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد ان کے اندر کوئی تکبر پیدا ہو جاتا جس طرح کہ شیطان میں پیدا ہو گیا تھا کہ میں تو اسے بہت برتر ہوں، میں تو تیرے اس حکم پر عمل نہیں کروں گا، قالہ بتو بعضکم لبعض عدو، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ یہاں زمین سے، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین، اور تمہارے لیے اب اس زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہاں کی جو متاع ہے، یہاں کا جو بھی ساز و سامان ہے، یہاں متاع دنیا بھی جس میں ہر قسم کی شے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے رکھ دی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے الى حین، ایک متعین مدت تک. اب یہ کون سی مدت ہے؟ ہر شخص کی موت ہے جو اس دنیا میں آیا، اور موت کے وقت سب سے پہلے اس دنیا کے جو بھی معلومات ہے اس سے وہ استفادہ کر لے. قال فیہا تحیون و فیہا تموتون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہیں اسی زمین کے اوپر تمہیں جو ہے مرنا بھی ہے، اور یہیں تمہیں زندہ رہنا ہے. ومنہا تخرجون، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اور ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں یہاں سے برآمد کر لیں گے، جو ہے کہ زمین کو حکم دیں گے اور تمام انسان جو زمین کے اندر پیوند خاک ہو چکے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے زندہ انسانوں کی شکل میں، حساب کتاب کے لیے، مواخذے کے لیے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے یہ لباس تمہارے لیے نازل فرمایا تھا. یہ دیکھ لیجیے، انسان کے اندر فطری طور پر جو شرم و حیا کا مادہ ہے وہ فوری طور پر چاہتا یہ ہے کہ اپنی جو بھی جائے شرم ہے اس کو ڈھاکے. حضرت آدم علیہ السلام نے ریفلیکس ایکشن جسے کہتے ہیں، اس میں کوئی سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسان کی فطرت کے اندر وہ حیا اور شرم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے گوند دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، جو لوگ بھی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ انتہائی بے حیا جانور، اور یہ جو فطری جو شرم و حیا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان سے سلب کر لیتا ہے یہ معاملہ. اور شیطان نے بھی سب سے پہلا بار یہی کیا تھا کہ ان دونوں کو اوریا کر دیا. ہم نے لباس نازل فرمایا، لباس یواری سوآتکم، جو تمہاری فطر پوشی بھی کرتا ہے، وریشن، اور یہ ایک زینت کا ذریعہ بھی ہے. لباس جو ہے انسان کے اندر ایک خوبصورتی، ایک وقار پیدا کرتا ہے. وہ لباس و تقویٰ ذالک خیر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا اصل لباس تو تقویٰ کا لباس ہے. کوئی شخص ظاہری پوشاک تو اس نے بہت ہی نکھری ہوئی پہنی ہوئی ہے، بہت بہترین لباس ہے، بڑا مسجع مرقع، لیکن اندر اگر تقویٰ نہیں ہے، نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ظاہری لباس اس کے کسی کام کا نہیں، اندر تو اس کی گھناؤنی شخصیت موجود ہے. ذالک خیر، لباس و تقویٰ ذالک خیر، یہ لباس تقویٰ جو ہے یہ ہے بہت بہترین. ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ شاید کہ یہ کوئی نصیحت حاصل کرے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں حضرت آدم حضرت حوا ان دونوں کو جنت سے نکال باہر کیا تھا، اس نے فتنے میں ڈال دیا نا، آزمائش میں مبتلا کر دیا. ینزغ عنہما لباسہما، کہ جو ان کے لباس کو جو ہے ان سے جسموں سے اتروا دیا. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جو پردے والے حصے وہ ایک دوسرے پر آیا ہو جائے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اب یہ الفاظ انورٹڈ کوماز میں ہے، وہ شیطان تم پر وہاں سے جھات لگاتا ہے جہاں سے تم تصور نہیں کر سکتے. گویا کہ کسی شخص کو، اس کی تعبیر یہ ہے، والد محترم عام طور پر کہا کرتے تھے کہ کسی شخص کو تہجد کے لیے تو اٹھوا دیا اور اس کے بعد فرض نماز جو ہے اس پہ ثابت ہو گئی، میں تو تہجد پڑھ لی تھی، فجر کی کیا ضرورت ہے. اور یہ وسوسہ اندازی انسان کے اندر شیطان ڈالتا ہے، یہ ملمہ کاری ہے، گویا کہ وہ وہاں سے گھات لگا رہا ہے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے شیطان نے بار کیا کیا، اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا، مجھ سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر اس کے اندر جو ایک شان استغنا ہے، وہ کسی سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بات کر بھی رہا تو گردن ٹیڑھی کر کے کر رہا ہے، دوسرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خناس آ چکا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم نہیں دیا تھا، یہ تکبر پیدا کرنا. اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور شیطان اس پر وہاں سے حملہ کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں ہوں. انہ یراکم ہوا و قبیر ہوں من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے گھات لگاتا ہے، دیکھتا ہے جو جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ پاتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے ان شیطان کو اصل میں ولی بنا دیا، دوست بنا دیا ہے. اب ان کے آپس میں بڑے تعلقات ہیں ان انسانوں کے ساتھ کے جن کے اندر شیطانی اوصاف پیدا ہو چکے جو ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ کسی فوج کام کے بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی پر پایا. بالکل برہنہ ہو کر کپڑوں سے آزاد ہو کر طواف کرنا سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی، اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی. ایک وہ شے جو فطرت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسے تو اتار پھینکو اور اس کے بعد بالکل معذرت برہنہ ہو کر طواف کرنے لگو. یہ کہا کر دینے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان فوج باتوں کا حکم دیتا ہے، آگے آ بھی جائے گا، ہم پڑھ بھی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا جو ہے فاحشہ، ان اللہ لا یأمر بالفاحشہ، یہ جس فوج کا تم ارتکاب کرتے ہو کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں کبھی فوج کا حکم نہیں دے سکتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے اوپر وہ باتیں جڑ رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. قل امر ربی بالقسط، نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا عدل و انصاف سے کام لینے کا. فطرت کے اندر بھی ایک ترازو موجود ہے. فطرت کو معلوم ہے کہ کون سی شے وہ ہے کہ جس کے انسان کو پردہ پوشی کرنی چاہیے، جس کو چھپانا چاہیے. شرم و حیا کا مادہ بھی اللہ نے رکھا. واقعی وجوہ کم اندا کل مسجد، اپنے آپ کو بالکل اپنے چہرے کو سیدھا کر لیا کرو. ہر نم اندا کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے. گویا کہ ایک جو ہے مظروف کا ذکر کیا جا رہا ہے ظرف کو بول کر، کہ مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے جو نماز کے لیے ہے. تو جب بھی نماز کے وقت تو اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو بیت اللہ کی طرف. وجوہ کم اندا کل مسجد وضعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو پکارا کرو اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالی کرتے ہوئے. کما بداکم تعودون، اس لیے کہ بہرحال یہ ہو کر رہے گا جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کے حضور دوبارہ لوٹا دیے جاؤ گے. جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح پھر تم دوبارہ آ جاؤ گے، تمہیں دوبارہ تخلیق کر دیا جائے گا محاسبے کے لیے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو ہدایت کے رستے پر آیا جس نے تمام حقائق کو تسلیم کر لیا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو علیہ حق علیہم الضلالہ، جن کے اوپر ضلالت اور گمراہی جو ہے وہ حق ثابت ہو گئی، وہ اس رستے پر آگے سے آگے نکلتے چلے گئے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے تعلق اور کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اسی کے اعلی کار بن چکے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ اس بات کا زعم رکھتے ہیں، انہیں گمان یہ ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ بہت اہم بات ہے. اے اہل ایمان، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اپنے آپ کو مزین کر لیا کرو، اپنی زینت جو ہے وہ پوری طرح بنا سوار لیا کرو ہر نماز کے وقت. اب یہ وہ ہے کہ انسان اگر آ رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو اس کو اپنے لباس کو بھی دیکھنا چاہیے، نہیں کہ جس لباس میں سویا تھا وہ خواہ کسی قسم کا نائٹ سوٹ تھا صبح اٹھ کے اسی میں آ گئے ہیں، وہ نکر نما جو ہے کوئی پہنا ہوا ہے جو نہ نکر میں ہے نہ کسی اس میں ہے پینٹ میں آ رہی ہے، اسی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے تو کچھ تو اپنا ہدیہ درست کرو. کسی عزت دار آدمی سے آپ ملنے اس لیے میں چلے جائیں تو کبھی آپ گوارا نہ کریں، اس وقت تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر کے جائیں گے، لیکن نماز کے لیے حاضر ہوتے ہوئے ان چیزوں کا اگر انسان خیال نہ کرے تو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنی زینت اختیار کیا کرو، کیونکہ نماز کے لیے انسان کپڑے الگ رکھ لے. جمعے کے لیے تو خاص طور پر کہا گیا جمعۃ عید المؤمنین، کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بمنزل عید ہے، اس میں خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر. اور پھر یہ کہ کوئی شخص ہے، فرض کیجئے کہ کوئی کام کر رہا ہے پسینم پسینہ ہے، اس کے جسم سے جو ہے بھپکے اٹھ رہے ہیں پسینے کے، اور آگے دھڑ دھڑ کرتا ہوا نماز ادا کرنے کے لیے، اس کے ارد گرد کے دو تین نمازیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ تمام چیزیں آداب کے خلاف ہیں. اب گویا کہ زینت کا جو حکم دیا گیا اس میں ظاہری بناؤ سے گھار بھی ہے، اپنا حلیہ صحیح رکھا کرو. اور اسی طرح عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنی ٹوپی جو ہے سر کو ڈھانکے، اس لیے کہ یہ بھی عزت کی بات ہے. پہلے زمانے میں تو ایک کلچر کا حصہ تھا کہ کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے تو ننگے سر جانا جو ہے بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اسی کو آپ اس میں بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے، عربی کلچر یہ تھا کہ وہ کپڑا جو ہے اپنے سر پر رکھتے تھے، اس کے گرد خال بھی باندھ دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ ہمیشہ سے ایسی چیزیں رہی ہیں کہ سر کو ڈھانکنا کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں، یا یہ کہ جس طرح کوئی کسی بزرگ سے ملاقات ہے تب بھی یہ ننگے سر جانا پہلے مایوس سمجھا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں اب جو ہے اقدار چینج ہو چکی ہیں، لیکن مسجد کے آنے کی حاضری کے حوالے سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور بے ڈھنگے قسم کے کپڑے پہن کر جو ہے وہ جس میں رات گزاری ہے، جو صرف سونے کے کام آتے ہیں، جو پوری طرح اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا وہ جو ہے نچلی پینٹ یا اتنا نیچے باندھتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے اچھے خاصا سطر جو ہے وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے، اور پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ جو ہے بہت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ کرنے والے کو ذرا شرم حیا نہیں آتی، اور وہ تھوڑا اٹھنے کے بعد پھر پیچھے سے سرکا کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھتا ہے، پھر جیسے وہ جھکتا ہے تو پھر وہ نمایاں ہو جاتا ہے. خدا کے بندے، مسجد میں آنے سے پہلے دیکھ لیا کرو جو لباس پہن کر جا رہے ہو وہ مسجد میں اس عبادت کے شاید نشان ہے یا نہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ حکم ہے کہ اپنی زینت اور بناؤ سنگار اور لباس کو درست کر لیا کرو ہر نماز کے وقت جب مسجد کے لیے آؤ. ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہے ستر پوشی کی حد تک، بنیان بھی پہنی ہوئی تو نماز ادا کر لے، نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں جہاں حاضری ہے اللہ کے حضور باجماعت، تو اس کا بھی کوئی ادب اور احترام بھی ہونا چاہیے. نہیں، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کیا ہے؟ کھانا پینا آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے، اب اس کو جو بھرنے کے لیے کچھ تو چاہیے. لیکن یہ کہ ایک کی بجائے کئی کئی کھانے کھائے جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہو جبکہ آپ کی ضرورت جو ہے ایک کھانے سے پوری ہو جائے گی. اب یہ اسراف میں آئے گا. تبذیر وہ ہے کہ جہاں سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آپ خرچ کر رہے ہیں نالمول لوت کے لیے عالی شان اور بہترین جو ہے کہیں امپورٹڈ قسم کا جو ہے سنگ مرمر پوری عمارت کو لگا دیا. یہ تبذیر ہے جس میں قطعاً ضرورت نہیں ہے. صرف نام و نمود کا جو ہے اپنا نام بنانا لوگ پورے محلے میں معلوم ہے فلاں بنگلہ وہ جو ہے کیا نادر قسم کی تعمیر اس کی گئی ہے. یہ تبذیر ہے, وہ شیطانی کام ہے جس کو قرآن حکیم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوانا شیاطین. یقیناً یہ جو مبذرین ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں, اس لیے کہ تفریق پیدا کر دیتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. وہ اب جو وہ اپنی جو احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے جو اپنے مال کی اور دولت کی بیجا نمائش کرنے والے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا إنما أنزل الكتاب أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بغي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
الله أكبر